الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گزشتہ نشست میں مسائل حقہ میں ہماری گفتگو رشتے کے مسائل پر جاری تھی، اور موسیقی کی گفتگو کا بھی آغاز ہوا تھا، لیکن چونکہ موسیقی کی گفتگو کافی طویل ہے اور اس اعتبار سے زیادہ وقت کی مقتضی ہے، چنانچہ اس ہفتے یہی مناسب سمجھا گیا ہے کہ مسائل فقہ صرف موسیقی سے متعلقہ ہوں گے، اور وہ مسائل جن پر ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ انشاءاللہ آئندہ پروگرام سے، یہاں سے سلسلہ کٹا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کر دیا جائے. موسیقی کے سلسلے میں اب تک گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ موسیقی کسے کہتے تھے، شریعت اسلامیہ یا ہمارا مذہب ایک ایسا مذہب ہے کہ جو ایک عام آدمی کے لیے، اسی لیے ہمارے مذہب کے اندر جتنے بھی واجبات یا حرام یا گناہ ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو عام آدمی آسانی سے سمجھتا ہے. اس سے کوئی مقصد نہیں کہ موسیقار کے نزدیک موسیقی کی کیا تعریف ہے، ڈاکٹر کے نزدیک موسیقی کی کیا تعریف ہے، فلاسفر کے نزدیک موسیقی کی کیا تعریف ہے. اسلامی نقطۂ نظر سے موسیقی صرف اتنی آسان تعریف ہے کہ ہر وہ آواز جس کا تعلق کسی ایسے مجلس یا ایسے جلسے سے کہ جو فاسقوں اور فاجروں کا جلسہ ہوتا ہے، ہر وہ آواز جو فاسقوں اور فاجروں کے مجلس اور جلسے سے مخصوص ہے اور اس کو گلے میں گھما پھرا کر باہر نکالا جائے، اس کا نام موسیقی ہے. چاہے اس کے سننے سے کسی کے جذبات میں اشتعال پیدا ہو یا نہ پیدا ہو، چاہے اس کے سننے سے لذت محسوس ہو یا نہ محسوس ہو، چاہے اس کے سننے سے انسان خدا کی یاد کو بھلا دے یا نہ بھلا دے، معیار یہ نہیں ہوگا کہ وہ موسیقی حرام ہے جو نقصان پہنچا یا وہ موسیقی حرام ہے کہ جو انسان کو خدا سے غافل کر، یہ معیار نہیں، بلکہ ہر وہ آواز جو موسیقی کی محفلوں کے ساتھ مخصوص ہے، گلے میں گھما پھرا کر نکالی جاتی ہے، اور اس آواز کو سنتے ہی ایک عام آدمی کے پیر اٹھتا ہے کہ یہ گانا ہے، یہ موسیقی ہے، وہ ہمارے یہاں حرام ہے. چاہے اس کا کوئی نقصان محسوس ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، اس طرح شراب اس لیے حرام نہیں ہے کہ اس سے نشہ آتا ہے، صرف اس لیے حرام نہیں ہے ورنہ انسان یہ کہہ کر پی سکتا ہے کہ ایک گھونٹ سے مجھ کو نشہ نہیں آتا میں پیوں. تو معیار صرف یہ ہے کہ جہاں شراب ہو چاہے نشہ ہو یا نشے کے پاس ہو وہ حرام ہے. تو جہاں پر ایسی آواز ہو کہ جس کو سنتے ہی عام آدمی یہ کہہ اٹھے، عام آدمی سے مراد یہ ہے کہ اگر 100 سے پوچھیں تو کم از کم 90% یہ کہہ دے کہ یہ موسیقی ہے. ہو سکتا ہے کہ 10% کا کوئی 10% کا کوئی شبے میں مبتلا ہو جائے، لیکن عام اکثریت یہ کہے کہ یہ تو گانا ہم کو لگ رہا ہے تو اس کا نام موسیقی ہے اور وہ حرام ہے. اور کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چاہے آپ قرآن پڑھ رہے ہوں اس لئے کے اندر، چاہے حدیث پڑھ رہے ہوں، چاہے لوحہ پڑھ رہے ہوں، چاہے قصیدہ پڑھ رہے ہوں، چاہے مرثیہ پڑھ رہے ہوں، چاہے دعا پڑھ رہے ہوں، چاہے زیارت پڑھ رہے ہوں، ہر وہ چیز جو موسیقی کے انداز سے پڑھی جائے اور جس کو سنتے ہی لوگوں کو موسیقی یاد آ جائے، اس کا نام غنا ہے اور اسلام کے اندر وہ حرام ہے. غنا کے بعد ایک دوسری چیز ہوتی ہے آلات موسیقی یا میوزیکل انسٹرومنٹ، وہ چیزیں کہ جن کو بجا کر انسان اپنی موسیقی کے اندر ان سے مدد لیتا ہے، وائلن ہے، ستار ہے، باجا ہے، ڈھول ہے، دف ہے، بانسری ہے، چنائی، یہی تمام چیزیں. تو آلات موسیقی اپنی جگہ الگ حرام ہے، آواز جو گلے سے نکالی جاتی ہے وہ اپنی جگہ الگ حرام ہے، جب دونوں مل جاتے ہیں تو حرام بھی دگنا ہو جاتا ہے. تو خالی اگر کوئی ستار بجا رہا ہو وہ بھی حرام ہے، خالی کوئی گا رہا ہو وہ بھی حرام ہے، اور دونوں کو ملا کر ایک ساتھ ہی عمل کر رہا ہے تب بھی وہ حرام ہے. گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ قرآن کے اندر 3 آیتیں تو بالکل واضح ہیں جس کے اندر موسیقی کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے، اگرچہ اس کے علاوہ بھی 4 یا 5 روایتیں اور ہیں، کہ جس کے اندر لہو و لعب کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ لہو و لعب سے دوری اختیار کر. لیکن وہ لہو و لعب والی آیتیں ایسی ہیں کہ جس کا دائرہ بہت وسیع ہے, اس کے اندر موسیقی بھی آ جاتا ہے اور غیر موسیقی. ہماری گفتگو کیونکہ صرف موسیقی کے سلسلے میں ہے اس لیے اس سے متعلقہ آیات. دو آیات ایسی تھیں کہ جن کا تذکرہ گزر چکا ہے. پہلی آیت وَجِتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ, کہ دوری اختیار کرو اوثان کی گندگی, اور اوثان کے معنی امام نے بتایا تھے شطر. وَجِتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, اور قول زور سے دوری اختیار کرو کہ جس کے معنی امام نے بھی بتائے تھے غنا, اور ڈکشنری کے اندر منجد کے اندر بھی اس کے معنی یہی غنا لکھے ہوئے. دوسری آیت بہت اہم آیت تھی کہ جہاں پر تذکرہ ان لوگوں کا ہو رہا تھا کہ جن کو جنت میں جگہ دی جائے, اور ان الفاظ سے تذکرہ ہو رہا تھا کہ ایک ہم اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ کی طرف درود بھیجتے ہیں, اللہ کی طرف سلام بھیجتے ہیں, اللہ سے اپنی خواہشات کو بیان کرتے ہیں, اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں خود خدا کہہ رہا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا, کہ ایک گروہ بندوں کا ایک گروہ ایسا ہے کہ جو دنیا کے اندر چند باتوں پر صبر کرے, بڑی مشکل ہوگی ان کو صبر کرنے, بڑی اذیت ہوگی ان کو صبر کرنے, ہو سکتا ہے ان کی روح بھوکی رہ جائے, ہو سکتا ہے ان کی روح پیاسی رہ جائے, ہو سکتا ہے ان کا دل چاہ رہا ہو اس چیز کو حاصل کرنے کا, لیکن وہ اس دنیا میں صبر سے کام لیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جزونا ان کو جزا دی جائے گی, ان کو انعام دیا جائے گا, الغرفہ ایک کمرہ جنت جائے, یلقون فیہا تحیتا وسلاما, اور نہ صرف یہ کہ جگہ دی جائے گی بلکہ متواتر مسلسل روزانہ خدا کی طرف سے ان کے اوپر تحیت بھی بھیجی جائے گی, سلام بھی بھیجا جائے گا. یہ تحیت و سلام کہ ان اللہ و ملائکتہ وجور آیا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ اپنے نبی کے اوپر تحیت و سلام و درود بھیجتے ہیں, لیکن یہی تحیت و سلام و درود جو خدا اور ملائکہ کی طرف سے صرف اور صرف نبی کے لیے مخصوص ہے, یہی درود و سلام ایسے مومن بندوں پر بھی آ رہا ہے خدا کی طرف سے کہ جنہوں نے چند باتوں کے اوپر صبر کیا, اور ان میں سے پہلی بات جس کے اوپر صبر کیا گیا الذین لا یجحدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما, کہ یہ لوگ جو صبر کرتے تھے کس بات پہ صبر کرتے, اس بات پہ صبر کرتے تھے کہ یہ زور کے قریب سے گزرتے تھے لیکن کبھی بھی اس کا رخ اس کی طرف رخ نہیں کیا کرتے. یہ مومن بندے جو صبر کر رہے ہیں ایسے مومن بندے ہیں کہ جو زور کے پاس سے گزر رہے ہیں لیکن اس کی طرف نہیں جا رہے, بلکہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, یہ جب کسی لغو چیز کی طرف سے لہو و لعب والی چیز کی طرف سے دور کے پاس سے گزرتے تھے تو انتہائی کرامت و بزرگی کے ساتھ گزر جایا کرتے تھے. اب اس آیت میں بھی دیکھ لیجیے کہ اسلام نے کوئی ایسا حکم نہیں لگایا کہ جو ناممکن, یہ نہیں کہا کہ اس راستے ہی سے نہیں گزرتے, یہ نہیں کہا کہ اس مقام ہی پر نہیں پہنچتے تھے کہ جہاں موسیقی ہو رہی, نہیں, یہ ناممکن ہے انسان کے لیے بچنا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہو رہی ہے موسیقی, سن رہے ہیں ان کے کان میں آواز پڑ رہی ہے, لیکن یہ اس کے پاس سے کرامت کے ساتھ بزرگی کے ساتھ سر کو جھکا کے کانوں کو بند کر کے نکل جایا کرتے ہیں. تو نکلنا ممنوع نہیں ہے لیکن سننا جو ہے ممنوع. اس کے بعد تیسری آیت سورہ لقمان, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, کہ لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے, قرآن کہہ رہا ہے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو لہو حدیث کو خریدتا ہے, جو لہو حدیث کو حاصل کرتا ہے, کیوں, لِيُضِلَّ, تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے خدا کے راستے, بغیر علم, علم نہیں ہے ان کو, جاہل ہیں, خود بھی جاہل ہیں, دوسروں کو بھی جاہل رکھتے ہیں, بغیر علم وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لہو حدیث کو خریدتے ہیں, اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا, ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو, اللہ کی آیات کو, اللہ کے احکامات کا ہنسی مذاق کرے, مسخرہ کرے, اس کا مضحکہ اڑائیں اللہ کے احکامات کا, اولئک لہم عذاب المہین, یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب قیامت کے اندر رکھا ہوا ہے. تو لہو حدیث کو خریدنے والے, ان کا مقصد صرف گانا سننا نہیں ہوتا, بظاہر آپ کو گانا سنتے لگیں گے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ لہو حدیث کو خریدنے والے در حقیقت آیات الہی کا، احکامات الہی کا، اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو رسوا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی نشانیوں سے بے توجہی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ موسیقی کو اپنا اعلی کار بناتے ہیں، چنانچہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اس کے بعد یہ لہو حدیث کیا ہے؟ تفسیر قمی، تفسیر ساقی، کتاب اصول کافی کے اندر، تفسیر مجموع البیان میں، جب امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیہ السلام یہ پوچھا گیا کہ یبنا رسول اللہ یہ لہو حدیث سے کیا مراد ہے، تو امام نے فرمایا کہ لہو الحدیث هو الغنا، لہو الحدیث هو الغنا مما قعد اللہ النار، لہو حدیث سے مراد غنا، لہو حدیث سے مراد موسیقی ہے، لہو حدیث سے مراد ایسی موسیقی ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے، اور جہنم کی آگ کا وعدہ بہت ہی چند کم گناہوں پر کیا گیا ہے، کہ اکثر مفسرین کے نزدیک 60 یا 70 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر واضح الفاظ میں جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وعدے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر رحمت کی گنجائش بھی کم ہے، خدا کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت عریض ہے، لیکن یہ چیزیں جن کے اوپر جہنم کی آگ کا وعدہ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ سوائے ایکسپشنل کیسز کے خدا کی رحمت بھی یہاں پر ان لوگوں کے حق میں کام نہیں آئے گی۔ تو انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ لہو حدیث بھی ہے کہ جس کا تذکرہ امام نے کیا۔ اور اس کے بعد کیونکہ ہم ایک ایسے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ایک ایسے مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کی بنیاد یہ ہے کہ انی تارکم فیکم مستقلین کتاب اللہ و عصرتی اہلبیت، کہ پیغمبر اسلام کا یہ قول ہمارے لیے حرز ایمان ہے کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑا، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت، میری عصرت۔ تو خالی کتاب اللہ ہی سے ہر چیز کو ہم ثابت نہیں کرتے، بلکہ کتاب خدا کے بعد فوراً جن کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی ہے ان کے در کی طرف جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ چنانچہ ایک سلسلہ روایات ہے اور بے شمار روایات، بات کو واضح کرنے کے اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ کتنا عظیم گناہ ہے، ان میں سے چند روایات۔ امام سے مروی ہے، چھٹے امام سے، کہ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ یہ فرمایا، ایک طویل حدیث کے اندر، کہ جس کا ایک جز اس سے پہلے یہاں پیش کیا جا چکا ہے اور ایک جز دوسرے مقام پر، اسی طویل حدیث میں جب پیغمبر اسلام یہ بتا رہے تھے کہ روز قیامت جب لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا تو کس حالت میں اور کس طریقے سے اٹھایا جائے گا، پیغمبر اسلام نے مختلف شکلیں بتائیں، کوئی بندر کی شکل میں، کوئی سور کی شکل میں، کوئی آگ کی پھانسی کے اوپر، کسی کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے۔ اسی ضمن میں پیغمبر اسلام نے یہ کہا کہ انہی لوگوں کے ساتھ دو گروہ آئیں گے اور اس حالت میں آئیں گے کہ ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جو اندھا بھی ہوگا، گونگا بھی ہوگا، بہرا بھی ہوگا، اور دوسرا گروہ ایسا ہوگا کہ جس کا چہرہ بالکل سیاہ ہوگا، اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک ڈھول ہوگا اور اس کے سر کے اوپر 70,000 فرشتے موجود ہوں گے جن کے ہاتھ میں لوہے کے گرز ہوں گے، اور جو ہر مقام پر، ہر قدم پہ 70,000 کے 70,000 فرشتے اس شخص کے سروں کے اوپر ان لوہے کے گرزوں کو مارا کریں گے۔ یہ سننے کے بعد کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آخر یہ کون سے لوگ ہوں گے، یہ کون سے لوگ ہوں گے اور ان کا کیا گناہ ہوگا جس کی وجہ سے ان کو اتنا دردناک عذاب قبر میں اور روز حشر ملے گا۔ اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قیامت کے دن کی مقدار، کانا مقدارہ 50,000 سنہ، روز قیامت کی مقدار 50,000 سال کے برابر۔ اگر اللہ کی رحمت کام بھی آ گئی ایسے انسانوں کے، تو جب روز قیامت ختم ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جنت میں چلے جائیں، کیونکہ اللہ کی رحمت سے کسی کو انکار نہیں، لیکن اس سے پہلے کا عرصہ 50,000 سال کا، 50,000 سال کا عرصہ میدان حشر کا، اور اس سے پہلے کا تمام عرصہ قبر کا، یہ تمام عرصہ جو ہے اتنے عرصے کے اندر ایسے شخص کو جو ہو سکتا ہے خدا کی رحمت اور ایمان کی شفاعت کی وجہ سے بخش دیا جائے، لیکن یہ عذاب جو ہے اس کا سامنا تو اس کو کرنا پڑے گا، کم از کم یہ 50,000 سال والا عذاب۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ کون سا گروہ ہے اور اس نے اتنی کون سی بڑی غلطی کر لی جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو سننے کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا کہ وہ پہلا گروہ جو اندھا ہو، گونگا ہو، بہرا آ رہا ہے، یہ چار قسم کے لوگ ہوں گے، صاحب الزنا، وصاحب الغنا، وصاحب المزمار، وصاحب الطب۔ چار گروہ ایسے ہوں گے کہ جن کی ایک غلطی ہوگی، دیکھیں گناہ دونوں کا کتنا مختلف ہے، لیکن دونوں گناہ خدا کی نگاہ میں اتنے مساوی ہیں کہ دونوں کو عذاب ایک ملے گا۔ کہ یہ گروہ جو اندھا ہو گونگا ہو بہرا آ رہا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو یا تو زنا کرتے ہیں یا موسیقی سے شغف ہے ان کو یا مزمار یعنی بانسری کو بجاتے ہیں یا دف و تبل و ڈھول وغیرہ کو بجایا کرتے ہیں. تو چاروں کا گناہ, زنا کرنے والے کا گناہ, زنا کرنے والا جس مقام پہ رکھا گیا اسی مقام پہ بے عینے ہی اس کو بھی رکھا گیا ہے کہ جو صاحب غنا ہے یعنی موسیقی سے اس کو شوق ہے, جو موسیقی کو سنتا ہے یا دوسروں کو سناتا ہے. اور وہ گروہ کہ جو اس حالت میں مشہور ہوگا کہ اس کا چہرہ لیا ہوگا, 70,000 ملائکہ اس کے سر پر ہوں گے, ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک گرد ہوگا جو اس کے سر پہ مارا جا رہا ہو. جن کے ہاتھ میں 70,000 فرشتوں کے ہاتھ میں 70,000 گل ہوں گے. یہ ایسا ہوگا کہ جو صاحب طبل ہوگا, جو ڈھول کو بجایا کرے گا اور ڈھول کو بجا بجا کر نہ صرف یہ کہ خود گمراہ ہوتا ہوگا بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہوگا. اور اس کے بعد ایک دوسرے مقام, ایک حدیث, یہ تین حدیثیں ہیں مختلف اور تینوں حدیثوں پر ذرا غور کیجیے. اور یہ حدیثیں وہ ہیں کہ جو صحت کے اعتبار سے صحیح ثابت ہو چکی ہیں. پہلی حدیث, گانا بجانے والے کو ایک پیسہ دینا. یہ دو گناہ ہیں کہ جن کا ایک ہی عذاب ہے, سود کا ایک پیسہ کھانا اس کا بھی ایک گناہ, گانا بجانے والے کو ایک پیسہ دینا اس کا بھی ایک گناہ. اور وہ گناہ کیا ہے؟ گانا بجانے والے کو ایک پیسہ دینا ایسا ہے کہ جیسے انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کا مرتکب ہو. یہ پیغمبر اسلام کی حدیث جو تمام فرقوں کے علماء کے نزدیک بالکل صحیح ہے, اور چاہے اہل سنت ہو یا اہل تشیع دونوں کے نزدیک کی حدیث صحیح ثابت ہو چکی ہے. اور اسی ضمن کی دوسری حدیث, الغنا غلام الزنا, زنا جو ہے وہ زنا کا غلام ہے, یعنی زنا جو ہے دروازہ ہے, راستہ ہے, وسیلہ ہے زنا تک پہنچنے کا. دوسرے الفاظ, جو آج زنا کر رہا ہے یاد رکھو کہ کتنا ہی مستحکم, کتنا ہی اس کو یقین ہو کہ میں خالی موسیقی سنوں گا, لیکن یہی شخص جو آج موسیقی سنتا ہے کل کا دن آنے والا ہے کہ اس موسیقی کے واسطے سے زنا کے اندر داخل ہو جائے گا. اور تیسری حدیث جو چھٹے امام سے مروی ہے, کہ زنا اشد من الزنا, زنا جو ہے موسیقی کا سننا جو ہے یہ زنا کرنے سے زیادہ بدتر اور زیادہ عظیم گناہ ہے. کس اعتبار سے عظیم گناہ ہے؟ اس کی جو ایک بنیادی وجہ, کئی وجوہات ہیں جتنے سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زنا کرنے والے 100 میں 1 ملیں گے, لیکن زنا کا مرتکب ہونے والا 100 میں 99 آپ کو ملیں گے. تو اگر چھوٹی برائی بھی بار بار کی جائے تو وہ بڑی برائی بن جاتی ہے, چھوٹی برائی بھی زیادہ لوگ کریں, بڑی برائی کم لوگ کریں, تو چھوٹی برائی بڑی برائی سے آگے بڑھ جاتی ہے. تو اسی اعتبار سے امام نے یہ کہا کہ جو ماحول ہمارے سامنے کہ زنا سے بچنے والے مل جائیں گے, زنا سے بچنے والا شاید ہی کوئی ملے. تو زنا اشد من الزنا, زنا موسیقی, آلات موسیقی یا گانے سے شغف رکھنا, سننا یا سنانا, یہ در حقیقت خدا کی نگاہ کے اندر زنا سے بھی زیادہ بدتر اور زیادہ خطرناک چیز. اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اے میرے اصحاب یاد رکھو کہ میں بھیجا گیا ہوں, بعث تو مجھ کو بھیجا گیا ہے, بعث تو مجھے محفوظ کیا گیا. پوچھا لوگوں یا رسول اللہ کس مقصد؟ کیا جواب دیا پیغمبر اسلام؟ یہ نہیں کہا کہ خدا کی وحدانیت کو قائم کرنے کے لیے, یہ نہیں کہا کہ میری رسالت کو آشکار کرنے کے لیے, یہ نہیں کہا کہ اپنے اہل بیت کی محبت کا پرچار کرنے کے لیے, یہ نہیں کہا کہ نماز اور روزے کو قائم کرنے کے لیے. یہ تمام چیزیں تو ہیں اپنے مقام پر, لیکن پیغمبر اسلام یہ فرما رہے ہیں وہ اس کو خدا نے مجھے بھیجا, خدا نے مجھے محبوس کیا, خدا نے اس دنیا کے اندر مجھے اپنا آخری نمائندہ بنا کر ارسال کیا ہے, صرف اور صرف اس لیے کہ میں آلات کے موسیقی کو تباہ کر دی, موسیقی کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دی. تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ جہاں پر ایک طرف شرک کو ختم کرنا پیغمبر کا کام, خدا کی وحدانیت کو قائم کرنا پیغمبر کا کام, اسی مقام اور اسی مرتبے پر خدا نے پیغمبر اسلام نے زنا کو رکھا ہے, زنا کو رکھا ہے کہ موسیقی اور زنا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا خاتمہ میرا فرض اولین. اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کی ایک اور ہے کہ خدا نے مجھے روکا, خدا نے مجھے منع کیا ہے ایک ایسی آواز سے کہ جو حماقت سے, فسق و فجور سے, کفر و شرک و نفاق سے بھری ہوئی. مجھ کو منع کیا ہے ایک آواز, دنیا میں ان گنت آوازیں موجود ہیں, قسم قسم کی آوازیں موجود ہیں, گناگو آوازیں موجود ہیں, لیکن پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں کہ خدا نے ان تمام آوازوں میں صرف ایک ایسی آواز جو حماقت سے بھری ہے, فسق سے بھری ہے, فجور سے بھری ہے, کفر سے بھری ہے اور نفاق سے بھری ہے. ایک ایسی آواز جس میں پانچوں خصوصیات موجود ہیں, اس آواز سے مجھ کو روکا ہے اور منع کیا ہے. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایسی کون سی آواز ہے کہ ایک آواز حماقت بھی ہو, فسق بھی ہو, فجور بھی ہو, کفر بھی ہو, نفاق بھی ہو. تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ وہ آواز نغمے کی آواز, وہ آواز اس موسیقی کی آواز کہ جس کو ہم اور آپ روح کی غذا کہتے ہیں. لیکن پیغمبر اسلام یہ فرما رہے ہیں کہ روح کی غذا جو ہے یہ نفاق کی علامت, یہ کفر کی علامت, یہ فسق و فجور کی علامت اور یہ حماقت کی علامت. اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کے تین چار حدیث سے مسلسل امام جعفر صادق علیہ السلام کی پوچھا گیا کہ یہ اپنا رسول اللہ کیا آپ ہمیں وہ دور وہ زمانہ بتا سکتے ہیں کہ جب وہ مہدی مقعود آئیں گے کہ جن کا وعدہ کرتے ہوئے آپ کی جد اور آپ کے آپ جتنے پیشرو امام ہیں وہ کرتے چلے آئے. امام نے ایک انتہائی طولانی حدیث کا تذکرہ کیا جو بہار الانوار کی گیارہویں جلد میں موجود ہے. اس کا ایک جو امام نے فرمایا کہ یاد رکھو اگر تم کبھی یہ دیکھنا چاہو کہ وہ زمانہ کب آئے گا کہ جب ہم میں سے آخری آنے والا آ جائے گا, تو یہ چار یا پانچ علامتیں بتا دیا. اگر یہ علامتیں تم کو نظر آئیں تو تیار رہنا اور اس حالت میں تیار رہنا کہ رات کو اگر سو تو تلوار کو لے کر سونا, کہیں ایسا نہ ہو کہ سوتے میں تمہیں بلایا جائے اور تم کو تلوار ڈھونڈنے میں کچھ وقت لگ جائے. اتنا قریب زمانہ آ چکا ہوگا قیام آل محمد کا کہ ہر وقت اور ہر انسان کو اپنی جگہ تیار رہنا پڑے گا. تو وہ علامتیں کیا ہیں؟ امام نے فرمایا کہ وہ علامت ہے جو زمانہ ایسا ہو کہ جب شراب خوری اور سود خاری بڑھ چکی ہو, شراب کھلم کھلا فروخت ہونے لگے, چوریوں کی بہتات ہوگی اور اتنی زیادہ چوریاں ہوگی کہ لوگ قبر کو کھود کھود کر مردے کا کفن نکال لیا کریں, کھلے عام لغو لعب کے جلسے ہوں, گانے بجانے کی محفلیں ہوں, ورائٹی پروگرام کا نام دیا جائے گا, کلچرل پروگرام کا نام دیا جائے گا, بہرحال کھلے عام گانے بجانے کی محفلیں ہوں, گلی گلی کوچے کوچے گانا بجانے کا رواج ہو چکا ہوگا اور کوئی ایسا نہ ہوگا کہ روکنے والا آگے بڑھے. گانا بجانا یا گلی گلی کوچے کوچے گانے کا ہونا قیام آل محمد کی نشانی نہیں ہے, لیکن نشانی کیا ہے کہ گانا ہوگا اور کوئی روکنے والا نہ ہو. روکنے والے سے مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان آگے بڑھتے روکے, بلکہ اگر دل میں بھی یہ خیال پیدا ہو جائے کہ یہ برا کام, یہ بھی روکنے والا ہو گیا. انسان کے ذہن میں اتنا خیال بھی پیدا نہیں ہوگا کہ سامنے جو موسیقی ہو رہی ہے یہ غلط ہے, اس کو ختم ہو جانا چاہیے, میری طاقت نہیں, میرا اقتدار نہیں, میں نہیں روک سکتا, لیکن انسان کا دل یہ کہے کہ اس کو ختم ہو جانا چاہیے. تو جب ایسا زمانہ آ جائے کہ انسان کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا نہ ہو تو سمجھ لو کہ وہ آخری زمانہ آ چکا ہے. یہاں تک کہ حرم خدا اور حرم رسول میں بھی یہ ناشائستہ افعال ہونے لگیں گے. اور اس کے بعد حذیفۃ الیمانی سے ایک حدیث, وہ حذیفۃ الیمانی کے جو امیر المومنین کے انتہائی جلیل القدر صحابیوں میں شامل تھے. حذیفۃ الیمانی یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا تھا پیغمبر اسلام کی خدمت میں, کہ یکا ایک بیٹھے بیٹھے پیغمبر اسلام نے بے ساختہ یہ کہا کہ ہلاکت تباہی ہے بربادی ہے, ہلاکت ہے تباہی ہے بربادی ہے. تین مرتبہ ان تینوں فقرات کو دوہرایا تو میں چونک اٹھا. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ کس کے لیے ہلاکت ہے, کس کے لیے تباہی ہے, کس کے لیے بربادی ہے؟ تو کہا پیغمبر اسلام میری امت کے لیے ہلاکت بھی تباہی بھی بربادی بھی. حذیفۃ الیمانی یہ کہتے ہیں کہ جہاں یہ میں نے سنا اور دوسری طرف میں یہ سن کر آیا تھا کہ جب تک کہ پیغمبر اسلام کا وجود موجود ہے اس کائنات کے اندر, امت محمدیہ ہر قسم کے گناہ سے اور ہلاکت و تباہی سے محفوظ رہے. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہلاکت و تباہی اور بربادی کب ہے اور کیسے ہے اور کس طریقے سے؟ تو کہا کہ اے حذیفۃ الیمانی, جب تم میری امت میں چار باتوں کو رائج ہوتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لو کہ ہلاکت و تباہی و بربادی قریب آ گئی. یہ حدیث پیغمبر اسلام کی 1400 سال پہلے کی حدیث ہے, آج کل نہیں گڑھی گئی. اور ذرا صرف اس حدیث کو آپ سنیے اور غور کیجئے کہ کیا یہ حدیث پیغمبر اسلام کی حقانیت و صداقت کے لیے کافی نہیں ہے؟ کہ کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے, اور حدیث کی وہ کتاب جو 200 سال پہلے چھپی تھی, کہ اگر یہ حدیث فرض کیجئے بنائی بھی گئی ہے تو 200 سال کی کتاب کو چھپے ہوئے ہوں گے. کیا فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ جب تم یہ دیکھو کہ میری امت شراب کو مشروب کے نام سے حلال کرنے لگی, یہ تو ایک ڈرنک ہے خالی, جب تم یہ دیکھو کہ میری امت سود کو منافع کے نام سے حلال کرنے لگی, جب تم یہ دیکھو کہ میری امت رشوت کو تحفے کے نام سے حلال کرنے لگی, اور جب تم یہ دیکھو کہ میری امت زکات کو تجارت میں استعمال کرتی ہے مال زکات کو, کہ جو پہنچانا چاہیے تھا مستحقین تک وہی پیسہ مال تجارت میں استعمال کیا جا رہا ہے, سے یاد رکھو کہ میری امت کی تباہی اور ہلاکت کا زمانہ قریب آ گیا. کیا پیغمبر اسلام کی یہ پیشین گوئی بعین ہی پوری نہیں ہو رہی؟ پورے کی پورے رشوت تحفے کے نام، سود منافع کے نام، شراب ڈرنک اور مشروب کے نام حلال کی جا رہی ہے. اور اس وقت پیغمبر اسلام نے کہا کہ جب اس کا تصور بھی موجود نہیں تھا. اس کے بعد بھی یقین ہے کہ پیغمبر اسلام کی حقانیت یہ دلیل ہے کہ اس دور میں پیغمبر دیکھ رہے تھے آج کے دور کو کہ کیا ہونے والا ہے. اسی طریقے سے ایک اور مقام پر، ایک اور جگہ پر، اساس کے ایک اور حلقے میں ایک دن پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، زمانہ آنے والا کہ ایک گروہ رات کو سوئے گا تو انسانوں کی شکل میں، صبح اٹھے گا تو بندر اور خنزیر اور سور کی شکل میں. شکل بدلنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان کا چہرہ بدل جائے. روایت اس سے پہلے آپ سن چکے ہوں گے کہ جب جناب ابو بصیر چھٹے امام کے ساتھ میدان حج میں تھے اور میدان حج میں حاجیوں کی کثرت کو دیکھ کر کہا تھا کہ ابن رسول اللہ اس سال کتنے حاجی آ گئے، امام نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا اور ابو بصیر نے دیکھا تھا کہ جتنے حاجی ہیں ان میں سے کوئی کتے کی شکل میں ہے، کوئی سور کی شکل میں ہے، کوئی بندر کی شکل میں. تو شکل تبدیل ہونے سے مراد پیغمبر اسلام کی یہ نہیں ہے کہ ہماری اور آپ کی ظاہری شکل تبدیل ہو جائے گی، بلکہ پیغمبر اسلام کی مراد یہ ہے کہ ہم میں وہ خصوصیات پیدا ہو جائیں گی جو بندر اور خنزیر کی خصوصیات ہے اور جس کو صرف ایک معصوم ہستی پہچان سکتی ہے، چاہے وہ امام ہو یا ملائکہ. پوچھا صاحب یا رسول اللہ، یہ لوگ جو بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہوں، کیا یہ لوگ توحید و رسالت کو مانتے ہوں؟ جواب دیا کہ یقیناً مانتے ہوں، مجھ کو اللہ کا آخری نبی کہتے ہیں، اللہ کی وحدانیت سے قائل ہوں. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ لوگ نماز اور روزہ وغیرہ بھی انجام دیتے رہیں گے؟ جواب دیا کہ یقیناً نماز بھی پڑھیں گے پانچوں وقت، رمضان کے روزے بھی رکھیں گے. انتہائی تعجب سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، پھر آخر ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے رات کو انسانوں کی شکل میں تھے، صبح اٹھیں گے تو بندر اور خنزیر میں تبدیل ہو چکے ہوں گے؟ جواب دیا کہ اے میرے اصحاب، ان کی خاصیت یہ ہوگی کہ توحید کو مانتے، رسالت کو مانتے، نماز کو مانتے، روزے کو مانتے، حج کو مانتے، زکات کو مانتے اور انجام بھی دیتے، لیکن رات کے وقت یہ لوگ ایسے افعال کیا کریں گے کہ شراب کی محفل میں جائیں گے، موسیقی کی محفل میں جائیں گے، رقاصہ عورتوں کی محفل میں جائیں گے، چاہے اپنے گھر میں ایک ڈبا لا کر محفل کو سجا لیں، دوسری بات ہے. بہرحال رات کو سونے سے پہلے ٹک ٹکی لگا کر دیکھیں گے کہ کیا رقص آ رہا ہے، کیا موسیقی آ رہی ہے. ہلکی ہلکی چیز سونے سے پہلے بہت مفید ہوتی ہے انسانی ذہن کو سلانے کے لیے. تو سوئیں گے تو انسانوں کی شکل میں، لیکن ایسے اعمال و افعال کر کے سوئیں گے جس کے نتیجے میں جب یہ صبح اٹھیں گے تو اس وقت یہ بندر و خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہوں گے. اور جب بندر و خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہوں گے تو ملائکہ رحمت کو آخر کیا ضرورت ہوگی ان کے پاس آنے کی اور ان کی حاجات کو پورا کرنے کی؟ اور اسی سلسلے کی ایک دو روایتیں اور اس کے بعد یہ گفتگو ہماری ختم ہوتی ہے. روایت نقل کی گئی ہے کہ پیغمبر اسلام مسجد میں تشریف فرما تھے کہ عمر ابن قرن آئے اور آنے کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ موسیقی کے حرام ہونے کا حکم ابھی آیا تھا. چنانچہ عمر ابن قرن آئے اور آنے کے بعد پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو گئے. پیغمبر نے دیکھا عمر ابن قرن اور اخلاق پیغمبری کی وجہ سے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے استقبال کیا، پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنے سامنے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد یہ سوال کیا کہ اے عمر ابن قرن، تم کیوں آئے؟ جواب دیا کہ یا رسول اللہ، یہ جواب اور جو آج کل ہماری بینک کی نوکری کرنے والے اگر حرام ڈپارٹمنٹ میں مستقل نہیں، جو حرام جگہ پر یا حرام جگہ کام کرتے ہیں ان کا جواب، یا رسول اللہ، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے موسیقی کو حرام قرار دیا. پیغمبر اسلام نے کہا یقیناً اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ موسیقی حرام ہے، میں نے حکم دیا. تو صرف پیسے لیا کرتا تھا، پیسے جمع کیا کرتا تھا جس سے میری زندگی گزرتی. یا رسول اللہ، میری زندگی کا ایک طویل عرصہ 40 یا 50 سال اسی کام میں گزر گئے، میں کسی اور کام کے کرنے کا قادر نہیں. یا اگر قادر بھی ہوں تو فی الحال چند مہینے یا چند سالوں کے لیے میرے لیے ممکن نہیں کہ اپنی تمام زندگی کی عادت کو تبدیل کروں. تو یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے، صرف مجھے اس مجبوری کی وجہ سے کہ کیونکہ مجھے کسی اور طریقے سے رزق نہیں ملتا، اس لیے مجبوری کی وجہ سے، اگر آپ یہ اجازت دے دیں کہ میں دف کو بجا کر اپنا کام کروں، یا رسول اللہ اتنا آپ یقین رکھیں کہ میں کوئی فحش گانا، کوئی بےودہ بات، کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے لوگوں کے جذبات میں یا لوگوں کے خیالات میں کوئی تبدیلی واقع ہو. عمر ابن قرن نے انتہائی عاجزی التجا کے ساتھ پیغمبر اسلام کی خدمت میں ایک درخواست پیش، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر مسکرا رہے، ہنس رہے تھے، استقبال کر رہے تھے، پیشانی پر بوسہ دے رہے تھے. کہ اگر پیغمبر کو جلال آتا، چہرے کا رنگ متغیر ہوتا ہے، بیٹھے سے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر بیٹھ گئے. حالت یہ بتا رہی ہے کہ جیسے انتہائی جلال کی حالت ہے. اور اس کے بعد انتہائی غصے سے کہا کہ اے دشمن خدا، اے دشمن خدا، تو جھوٹ کہتا ہے، یاد رکھ تو نے ایسی درخواست کی ہے، جب آئندہ اگر تو میرے سامنے آیا تو نہ تو میں تیری عزت کروں گا، نہ تیری طرف نظر رحمت کروں گا، تو جھوٹ بولتا ہے. خدا کی طرف سے ہر بندے کا رزق روانہ کیا جا چکا ہے، اور یہ بندے کی مرضی ہے کہ اس رزق کو حلال طریقے سے لے یا حرام طریقے سے حاصل کرے. اے دشمن خدا، تو خدا کے اوپر بہتان باندھتا ہے، تو خدا پر اتہام لگاتا ہے، خدا نے تیرا رزق بالکل پاک و باقیدہ طریقے سے روانہ کیا ہے، لیکن یہ تو ہے کہ اپنے پاک رزق کو حرام طریقے سے حاصل کر کے اسی حلال رزق کو حرام کر دیتا ہے. اور یاد رکھ کہ ابھی ابھی میرے سامنے سے چلا جا، اور توبہ کر جانے کے بعد اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تجھے سزا دوں گا. اور کیا سزا دوں گا؟ تیرے منہ کو کالا کروں گا، اور کالا کرنے کے بعد تجھے مدینے سے شہر بدر کر دوں گا، کیونکہ میرے مقدس شہر میں ایسے شخص کو رہنے کا حق نہیں ہے کہ جو خدا کی دشمنی کر کے اپنے آپ کو خدا کا دوست قرار دیتا ہے، اور تیرا تمام مال و اسباب مباح قرار دے کر مدینے کے نوجوانوں میں تقسیم کرا دوں گا. اور یاد رکھ کہ اگر آج کے بعد تو مجھے مدینے میں اسی حالت میں نظر آیا تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ حکم خدا کے تحت میں تجھے قتل کروں. پیغمبر اسلام نے کہا، عمر ابن قرن ہوتا ہوا نکلا، اور اس کے بعد پیغمبر نے خطاب کیا اپنے اساتذہ سے کہ یاد رکھو یہ بھی، اور اس کے بعد ایک آنے والا گروہ بھی یہی عذر پیش کرتا ہوا آئے گا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس رزق کے حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں. تو تم سب یاد رکھو کہ یہ دشمنان خدا ہیں جو خدا کی بتائی ہوئی حلال چیز کو حرام چیز میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ بغیر توبہ کے مر گئے تو روز قیامت اس حالت میں مشہور ہوں گے کہ ان کے جسم پر ایک چھڑا بھی نہیں ہوگا. ان کو حکم دیا جائے گا کہ چلو، یہ چلیں گے، ہر قدم پہ لڑکھڑا کے گریں گے، لیکن پھر ان کو مجبور کیا جائے گا، اور اسی طرح لڑکھڑاتے ہوئے یہ لوگ پورے صراط پر پہنچیں گے کہ جہاں سے لڑکھڑائیں گے تو سیدھے جہنم کے اس آخری طبقے میں، جو مشرکین کے لیے ہے، اس آخری طبقے میں یہ سیدھے جا کر واقع ہو جائے. وہ تمام لوگ کہ جو ایک طرف خود موسیقی سنتے ہیں، دوسری طرف اپنے رزق حرام کی توجیہ کر کے اس کو رزق حلال بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے پیغمبر اسلام نے یہ حکم صادر کر. اس کے بعد اب ایک دو روایت صرف ان لوگوں کے لیے کہ جن کو فارغ موسیقی سننے کا شوق ہے، گانے کا شوق. اب تک کی روایات ان کے لیے کہ گاتے بھی ہیں اور سنتے بھی. اس کے علاوہ اس مقام پر پیغمبر اسلام کی اور ان کے ائمہ کی وہ احادیث کے جہاں پر وہ صرف سننے والا، اس کی بھی مذمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کے چھٹے جانشین امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے سوال کیا، سوال کا امام نے جواب دیا، اور اس کے بعد اس نے منافقین کے بارے میں پوچھا. منافقین کی صفات اور منافقین کا گناہ یہ ایک الگ موضوع. امام نے پورا بتایا کہ منافق کا کیا گناہ ہے، کس مقام پہ جائے گا، کتنا عظیم گناہ گار ہے. امام نے یہاں تک کہہ دیا کہ مشرک، جس کے بارے میں قرآن نے بھی کہا ہے کہ خدا شرک کو نہیں بخشے گا، ہو سکتا ہے کہ مشرک کے بارے میں بھی ہزار میں لاکھ میں ایک امکان ایسا ہو کہ اس کو بخش دیا جائے، لیکن منافق کے بارے میں کسی قسم کا سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ یخادعون اللہ ورسولہ، یہ لوگ خدا کو اور اس کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں. مشرک خدا اور رسول کو نہیں مانتا ہے، نہ ماننے کے بعد احکامات سے انکار کرتا ہے. منافق خدا اور رسول کے سامنے آتے ہیں تو خدا اور رسول کے سامنے آ کر انہیں جیسی بات کرتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں. تمام امام نے نفاق کی خرابی بتائی. وقت کیونکہ کافی گزر گیا ہے اور حدیث کو مختصر کرنا صرف خلاصتاً یہ کہ جب امام نے سب کچھ بتایا اور اس کے بعد وہ جانے والا ہوا کہ امام نے اس کو ٹھہرا لیا کہ ٹھہر جائے. اے جانے والے, تم بہت خوش خوش یہاں سے جا رہے ہو, آخر کیا سبب ہے؟ جواب دیا کہ اپنا رسول اللہ, میں نے خدا کا شکر ادا کیا. اس بات نے منافقین کا گناہ بتایا, منافقین کی علامتیں بتائی. میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میرے اندر نفاق موجود نہیں, میرے اندر منافقین کی کوئی علامت موجود نہیں. سننے کے بعد امام نے کہا کہ اتنے خوش ہو کر نہ جاؤ, ذرا ایک مرتبہ پھر غور کر لو, کیا کہیں تم منافق تو نہیں ہو؟ جواب دیا کہ اپنا رسول اللہ, جو کچھ آپ نے بتایا اس کے مطابق تو میں منافق نہیں ہوں. سن کر امام نے فرمایا کہ اے جانے والے, کیا تم نے کبھی پانی کو دیکھا ہے؟ جواب دیا کہ بے شک اپنے رسول اللہ, پانی کو کون سے اپنے دیکھا. کہا کہ کیا تم نے کبھی کھیتی کو دیکھا ہے کہ جب کھیتی کے اوپر پانی پڑتا ہے تو کتنی تیزی سے کھیتی نکلتی ہے, اور وہ کھیت کے جو چند نمے پہلے, چار مہینے پہلے, تین مہینے پہلے بالکل بنجر و ویران و سنسان پڑا تھا, اس کے اوپر پانی پڑتا اور تین مہینے کے اندر اندر, چار مہینے کے اندر اندر تم ایک بہترین فصل کو وہاں تیار پاؤ گے. کہا کہ اپنے رسول اللہ, یقیناً میں نے سب کچھ دیکھا ہے, لیکن ایسی باتیں عرض کرنے سے آپ کا مقصد کیا؟ تو امام نے فرمایا کہ اسی طریقے سے مومن کا دل بھی ہوتا ہے, بالکل پاک و پاکیزہ دل, بالکل صاف دل, لیکن اس کے اوپر بھی ایک چیز بارش کی طرح برستی ہے, اور برسنے کے نتیجے میں مختصر مدت کے اندر اندر اس دل کے اندر سے نفاق کی کھیتی تیار ہو جاتی ہے. کہ وہ مومن, کہ چھ مہینے پہلے مومن خالص ہے, لیکن ایک ایسی چیز نازل ہوتی ہے اس کے دل کے اندر کہ وہ چھ مہینے کے اندر اندر منافق کامل بن جاتا ہے. یہ سننا تھا کہ عرض کی کہ ابن رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ امام نے فرمایا ان الغنا ینبت النفاق کما ینبت الماء الزر, جس طریقے سے پانی کھیتی کو لہلہاتا ہے, کھیتی کو تیار کرتا ہے, موسیقی کا سننا, گانے کا سننا انسان کے دل کو نفاق کی طرف اس طرح سے لے جاتا ہے کہ انسان جب گانا سنتا ہے مومن کامل, اور گانا ختم ہوتا ہے تو منافق کامل بن چکا ہوتا ہے. تو یہ گانے کا سننا نفاق کی علامت ہے. ایک اور مقام پر جب اسحاق ابن عمار کے پاس ایک کنیز, اور وہ کنیز گانا بجایا کرتی اور گانا بجا کر پیسے کمایا کرتی اور لا کر اپنے مالک کے حوالے کیا کرتی, اسحاق ابن عمار کو یہ اطلاع ملی کہ یہ کنیز, ایسی کنیز کی جو کمائی ہوتی ہے اس کو استعمال کرنا حرام ہے. تو اسحاق ابن عمار نے یہ چاہا کہ اپنی کنیز کو فروخت کر کے اس حرام چیز کو اپنے سے دور کرے, لیکن اسی زمانے میں وہ بیمار پڑ گئے. چنانچہ اپنے ایک ساتھی ابراہیم ابن ابی البلاد کو بلایا, اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ اے ابراہیم, میری یہ کنیز بیمار, میں بیمار پڑ چکا ہوں, تم ایسا کرو کہ اس کنیز کو فروخت کر کے اس کا پیسہ حاصل شرح کے حوالے, یعنی خود امام کی خدمت میں جا کر اس کا پیسہ ان کے حوالے کرو. اسحاق ابن عمار کا انتقال ہوتا, ابراہیم ابن ابی البلاد کہتے ہیں کہ میں کنیز کو فروخت کی, اور فروخت کر کے یہ پیسے کی تھیلی لے کر ابو الحسن امام علی رضا علیہ السلام و السلام کی خدمت میں پہنچے, اور پہنچنے کے بعد عرض کی کہ جب نہ رسول اللہ کے کچھ مال مشتبہ ہیں جو میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں. امام نے کہا کہ مال حرام ہے, یہ مال مشتبہ لاؤ, میں ترس کو اٹھا سکوں. اس کے بعد اپنا گفتگو میں امام نے پوچھا کہ یہ مال جو تم لے کر آئے کس حرام چیز سے آیا ہے؟ کیا شراب کا ہے, سود کا ہے, کس چیز کا مال ہے؟ سن کر اس نے عرض کی کہ نہیں, اپنا رسول اللہ, بہت معمولی گناہ تھا کہ ایک لونڈی ایک کنیز ایسی تھی کہ جو گانا گایا کرتی, اس کو فروخت کر کے میں اس کا مال لے کر آیا. ابراہیم ابن ابی البلاد یہ کہتے کہ امام, کہ جنہوں نے اگر شراب کا پیسہ ہوتا قبول کر لیا ہو, زنا کا پیسہ ہوتا قبول کر لیا ہو, سود کا پیسہ ہوتا قبول کر لیا ہوتا کہ آتی میں شراب کا یہ فرض ہے کہ اس کو پاک کرے, لیکن جیسے ہی امام نے یہ سنا کہ یہ گانا گانے والے کی کمائی ہے, ابراہیم ابن ابی البلاد کہتے ہیں کہ امام نے بے ساختہ اپنے ہاتھ کو اس تھیلی سے اس طرح ہٹایا کہ جیسے اس تھیلی میں سانپ اور بچھو موجود ہے, اور اس کے بعد ایک مرتبہ اس کو اٹھا کر میری طرف پھینکا اور کہا کہ لے جا کر اس کو کسی دریا کے اندر ڈال دو, کسی کنویں کے اندر ڈال دو, لیکن اس مکان کی حد کے اندر اس تھیلی کو نہ رکھو. میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس تھیلی کی وجہ سے ابھی عذاب خدا آ کر تمہارے ساتھ مجھے بھی اپنی لپیٹ میں نہ لے لے. اے ابراہیم ابن ابی البلاد, کیا تم نہیں جانتے کہ انا ہذا سحتن, یہ مال حرام ہے, اور یہ بھی نہیں جانتے کہ تعلیم ہن کفر و استماع منہن نفاق و ثمن ہن سحتن, کہ ایسی شخص کی, ایسے مرد یا عورت کو کہ جو گانا گاتا ہے تعلیم دینا کفر, اور اس کی آواز کو سننا چاہے گانا ہو یا غیر گانا ہو, اس کی آواز کو سننا انسان کو منافق بنا دیتا ہے. اور اس کا مال مال سوت ہے, اور مال سوت وہ ہے کہ جس کے کھانے والے کے لیے نہ رحمت الہی ہے نہ کفایت خام ہے, بلکہ کچھ امام ڈر رہے ہیں اس مال سوت سے کہ کہیں ہم بھی اس کی لپیٹ کے اندر نہ آ جائیں. تو گانے کا سننا نفاق, گانے کی تعلیم کا حاصل کرنا کفر, گانے سے پیسے کا حاصل کرنا سوت, ایسا سوت کہ جو انسان کو سیدھا جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اور اس کے بعد ایک آخری بات ہے کہ ہم اور آپ کتنی لاپرواہی سے کام لیتے ہیں, لیکن امام یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے جن امام موسیٰ قاضی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے جن مدینے کی ایک چراگاہ میں سے گزر رہے ہیں, گزرتے گزرتے یکایک ان کے کان میں چرواہے کی بانسری کی آواز آئی کہ جو اپنے گلے کو لے کر چل رہا تھا اور بانسری بجاتا ہوا چل رہا تھا. میرے جج کے کانوں میں اس کی آواز آئی, میرے جج نے وہ آواز سنی, اور آواز کا سننا تھا کہ پیغمبر اسلام جن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے راستے سے بھٹک جائیں. امام یہ کہتے ہیں کہ میرے جج نے اپنے کانوں میں انگلیاں دیں, اور انگلی دینے کے بعد پیچھے ہٹنے لگے اس مقام سے اور پوچھنے لگے اپنے ساتھیوں سے کہ کیا وہ آواز اب تک آ رہی ہے. جواب دیا کہ یا رسول اللہ ابھی تک آ رہی ہے, اور پیچھے ہٹے ابھی تک آ رہی ہے. اس وقت تک پیچھے ہٹتے چلے گئے جب تک کہ آواز کا آنا بند نہ ہو گیا, اور اس کے بعد کانوں میں سے انگلیاں نکالی. تو امام یہ فرماتے ہیں کہ میرے جد جن کے بارے میں شک تک نہیں ہو سکتا کہ وہ سیدھے راستے سے پھٹک جائیں گے, جن کے بارے میں کوئی خیال نہیں ہو سکتا کہ ان کو بھی کوئی جسمانی نقصان پہنچ سکتا ہے, لیکن اتنی احتیاط اتنی تاکید موسیقی کو سننے سے بچنے کے لیے کہ اس مقام کو چھوڑ دیا, اس جگہ کو چھوڑ دیا, کانوں کو بند کر لیا, اپنے اس کان کو ترک کر دیا جس کام کی وجہ سے جا رہے تھے. یہ راستے میں ایک جگہ موسیقی کی آواز ہے. تو اے ہمارے ماننے والے, ہم کو تم کو کیا ہو گیا کہ ہم نہ رسول کی بات کے اوپر عمل کرتے ہیں نہ امام کی بات پر عمل کرتے ہیں. یقیناً رسول کے ایسے صحابی بھی تھے کہ رسول پوچھ رہے ہیں کہ موسیقی کی آواز آ رہی ہے, اور وہ موسیقی کی آواز سن سن کر رسول کو جواب دے رہے ہیں. ہم اور آپ بھی ایسے ہی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا فعل بڑا اچھا ہے, لیکن وہ فعل آپ کے لیے, ہم اس دنیا کے کتے ایسی بات کیسے عمل کر سکتے ہیں, بس روز قیامت ہمارے لیے شفاعت کر دیجیے گا. دنیا میں رسول جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے سے انکار, اور روز قیامت رسول کے سامنے آخر کس منہ سے جائیں گے کہ ہماری شفاعت کر دیجیے. تھوڑا بہت تو عمل ہو, تھوڑی بہت تو کوشش ہو رسول اور امام کے نقش قدم پر چلنے. اور اس کے بعد وقت کافی گزر چکا ہے, گفتگو کافی قرآن اور حدیث کے مسائل پر ہو گئی. اب وہ نقصانات کہ جو ہمارے جدید ماہرین نے موسیقی کے اندر تلاش کیے, لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ ایسی غلطی کی جا چکی ہے. اللہ خانہ زہرا کے اندر کے وقت کم تھا, پھر بھی گفتگو کا آغاز کر دیا گیا, جس کے نتیجے میں گفتگو کا نصف یہ کہ نامکمل رہ گئے, بلکہ واضح نہ ہونے کی بنا پر لوگوں کو اعتراضات کا موقع مل گیا. چنانچہ گفتگو کا آغاز تو کیا جاتا ہے, لیکن اس سے پہلے موسیقی کے چند مسائل فقہی مسائل, تاکہ ہمارا فقہ کا حصہ بھی رہے اور یہ مسائل آپ کے کام آئیں گے, کیونکہ روزانہ کے مسائل. دو مسئلے گزر چکے ہیں کہ موسیقی کا سننا, دوسرے کو سنانا اور اس کی اجرت لینا بالکل حرام ہے. موسیقی اگر قرآن اور حدیث یا کسی ایسے کام کے لیے استعمال کی جائے جو عبادت کا کام ہے, تو اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا ہے. گانے کی اجازت شریعت اسلامیہ کے اندر صرف ایک مقام پر دی گئی, اور وہ مقام یہ ہے کہ جب دلہن اپنے گھر سے رخصت ہو کر جا رہی ہے, تو جس وقت گھر سے رخصت ہوتی ہے اس وقت اگر گھر والوں میں سے کوئی وہاں پر بیٹھ کر جدائی سے کوئی نغمہ گانا چاہے تو وہ گا سکتا ہے, لیکن دو شرائط کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ آلات موسیقی میں سے کوئی کسی قسم کا آلہ وہاں پر استعمال نہ کیا جائے, اور دوسری یہ بات کہ یہ جو گانا گا رہی ہے اس کی آواز کسی نامحرم کے کان تک نہ پہنچے. اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ جو نقصانات بتائے ہیں ہمارے جدید ماہرین, یہ سب نقصانات اس وقت ہیں کہ جب آلات موسیقی کا استعمال کیا جائے. زبان سے یا گلے سے جو آواز نکال کر گانا گایا جاتا ہے اس کا کوئی بڑا نقصان اب تک سامنے نہیں آیا, لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ حکم خدا کی مخالفت ہے. تو جہاں پر حکم خدا آ گیا کہ عمل نہ کرو ہم رک جائیں, جہاں پر خدا نے اجازت دے دی کہ عمل کرو وہاں پر ہم عمل کریں گے. تو چونکہ یہاں کے اوپر صرف زبان یعنی گلے سے گانا گانے کی اجازت دی گئی, وہ بھی چند شرائط کے ساتھ, اس لیے یہ جائز ہے اور اس کا کوئی نقصان موجود نہیں. اب مسئلہ آتا ہے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا, کہ مسئلہ کئی دفعہ آپ حضرات پوچھ چکے ہیں, لیکن بالکل واضح ہو جائے اور ایک ہی جگہ ساری باتیں ہو جائیں, اس لیے اس کا بیان کر دینا ضروری ہے. آلات موسیقی جتنے ہیں, ستار ہو, وائلن ہو, باجا ہو, ڈھول ہو, جتنے بھی آلات موسیقی ہیں, آپ حضرات زیادہ واقف ہوں گے اہل خبرہ ہونے کی وجہ سے, یہ تمام آلات موسیقی ان کا خریدنا اور ان کا بیچنا اور ان کا استعمال کرنا حرام ہے، چاہے بڑا ہو یا بچوں کے لیے جو چھوٹے چھوٹے ماڈل بنائے جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے جو آلات موسیقی استعمال کیے جاتے ہیں جو صرف اور صرف بچوں کے، ان کو خریدنا اور ان کو بیچنا یہ بھی حرام ہے. لیکن اگر کسی کے گھر میں آلات موسیقی رکھے تو وہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے. اگر یہ آلات موسیقی کا سننا، سنانا، بجانا، خریدنا، بیچنا حرام ہے، لیکن ایسے گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے کہ جہاں پر آلات موسیقی موجود ہے. آلات موسیقی کے اندر ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹیپ ریکارڈر، گرامر فون، اس قسم کی تمام چیزیں، یہ آتے ہیں یا نہیں آتے اس میں علماء میں اختلاف. اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ ایسا ٹیپ جس کے اوپر گانا بھرا ہوا ہے اس کی خرید و فروخت حرام ہے، ایسا کیسٹ جس کے اوپر گانا موجود ہے اس کی خرید و فروخت حرام ہے، خریدنا بھی حرام، بیچنا بھی حرام، ایسا گرامر فون ریکارڈ کہ جس کے اوپر گانا بھرا ہوا ہے اس کی خرید و فروخت بالکل حرام ہے. لیکن خود کیسٹ ریکارڈر یا خود ٹیپ ریکارڈر یا خود گرامر فون جو ہے اس کی خرید و فروخت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے یہ ممکن ہے کہ آپ اس کو حلال کاموں میں استعمال کریں تو آپ خرید سکتے ہیں. اگر گرامر فون ممکن ہے، ایسے ریکارڈ مل جاتے ہیں کہ جس کے اندر حلال چیزیں بھری ہوئی اور آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کی خرید و فروخت جائز ہے آپ کے لیے. اسی طرح سے ٹیپ ریکارڈر اور کیسٹ ریکارڈر کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ان کو خریدنا اور بیچنا جائز ہے، لیکن ایسا کیسٹ جس پر گانا ہو اس کی خرید و فروخت حرام. خود ریکارڈر کو خرید و فروخت کر سکتے ہیں لیکن خود کیسٹ کی خرید و فروخت حرام ہے اگر اس کے اوپر گانا موجود ہے. ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا مسئلہ بہت مشکل ہے، لیکن آقا خوئی کے نزدیک مسئلہ صرف اتنا ہے کہ یہ ساری ذمہ داری خریدنے والا اگر اٹھا لیتا ہے کہ میں اس ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو گھر پر لے جاؤں، اور لے جانے کے بعد میں اس کو یقین نہیں کہ میں یا میرا گھر میں سے کوئی شخص بھی اس کو کسی حرام کام میں استعمال نہیں کرے، تو ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی خرید و فروخت بالکل جائز. آقا خمینی کے نزدیک کیونکہ 99% کیسز کے اندر خریدنے والا کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، زبان سے کہہ سکتا ہے لیکن عملی طور پر یہ امپاسبل ہے کہ وہ گھر میں لے جائے اور نہ خود کوئی حرام کام اس کے اندر کرے اور نہ دوسرے کو کرنا دے، یہ ناممکن ہے. اس لیے آقا خمینی اپنے مقلدین کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈر، ریڈیو یا ٹیلی ویژن کو خریدے. حرام کاموں سے مراد موسیقی کا سننا، رقص کا دیکھنا، خلاف اسلام باتوں کا سننا اور خلاف اسلام باتوں کا دیکھنا، اور ہر ایسی بات کا سننا یا دیکھنا کہ جو خلاف اسلام تو نہ ہو لیکن لوگوں کے اخلاق کو تباہ کرنے کے کام آ سکے. اگر کسی ریڈیو ڈرامے میں یا ٹی وی ڈرامے میں ایسا ماحول دکھایا جاتا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد کچے ذہن کے اوپر، نابالغوں کے ذہن پر، یہ جو بالغ ہو گئے ہیں 15 یا 16 سال کے، ان کے ذہن کے اوپر منفی اثرات ابھرتے ہیں، ان کے ذہن کے اندر بزرگوں کا ادب ختم ہوتا ہے، غیبت کرنے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، عشق و محبت کے چکر سے لانے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس قسم کی تمام باتیں ہوتی ہیں، رشوت لینے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو کوئی ایسا کام جس سے انسان کے اخلاق اسلامی تباہ ہونے کا خوف ہے، اگر یہ دکھایا جاتا ہے ڈرامے کے اندر تو وہ بھی حرام ہے، اس کا دیکھنا اور اس کا سننا بھی حرام ہو جائے گا. تو اگر آپ ٹیلی ویژن خرید کر لے جا رہے ہیں تو اس یقین کے ساتھ لے جائیے کہ ایسا کوئی ڈرامہ بھی میرے گھر میں کوئی نہیں دیکھے گا. تو عملی طور پر یہ بالکل ناممکن ہے. اس اعتبار سے آقا خمینی کے تمام مقلدین کے لیے یہ حرام ہے کہ ریڈیو یا ٹیلی ویژن کو خریدے یا فروخت کرے. آقا خمینی کے مقلدین اپنی ذمہ داری کے اوپر اگر ان کو اتنا یقین ہے تو وہ خرید بھی سکتے ہیں اور فروخت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر اتنا یقین نہیں ہے تو ان کے لیے بھی یہ حرام ہے. اور اس کے بعد ایک مسئلہ اس سلسلے کا اور، کہ اگر ریڈیو یا ٹیلی ویژن خراب ہو جائے تو وہ شخص جس کی دکان ہے اس کی ریپیئرنگ کی، اس کے لیے بھی یہ ریپیئر کرنا ریڈیو ٹیلی ویژن کا بالکل حرام ہے آقا خمینی کے نزدیک. اور آقا خمینی کے نزدیک بھی آلات موسیقی یا ریڈیو اور ٹیلی ویژن ایسے آدمی کے پاس ہے کہ جو گانے وغیرہ سنتا ہے اور آپ کو یقین ہے تو آپ اس کا ریڈیو یا اس کا ٹیلی ویژن صحیح نہیں کر سکتے. اور جس کے پاس ریڈیو اور ٹیلی ویژن آ گیا ہے، اگر وہ اس مسئلے پر عمل کرنا چاہے اتنا مومن خالق، اس کو یہ اختیار نہیں کہ بطور تحفہ یا بطور ہدیہ کسی اور کو دے دے یا فروخت کرے، بلکہ اس کے لیے واجب ہے کہ اس کو گھر جاتے ہی توڑ دے، ٹکڑے ٹکڑے کرے، اور اس کے بعد جو اس کی لکڑی وغیرہ ہے اس کو فروخت کیا جا سکتا ہے. یہ موسیقی کے چند مسائل تھے. اور اسی مسئلہ پوچھ رہے تھے اب اسی سلسلے میں ہماری گفتگو بڑھے گی موسیقی کے وہ نقصانات جو جدید سائنسدانوں نے یا موسیقاروں نے نکالے. اس لیے ایک بار آپ کے ذہن میں رہے کہ خدا نے جب کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو اس کے اندر کوئی نقصان ہے، تبھی اس کو حرام قرار دیا گیا. اور جب کسی چیز کو واجب قرار دیا ہے تو اس کے اندر کوئی فائدہ ہے جس کی وجہ سے ہم کو واجب قرار دیا ہے، ہمارے لیے واجب قرار دیا ہے. لیکن خدا عام طور پر بلکہ کبھی بھی نہ کسی چیز کا فائدہ بتاتا ہے نہ کسی چیز کا نقصان بتاتا ہے، کیونکہ خدا نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا امتحان کے لیے. یہاں بندہ امتحان دینے کے لیے آیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ایسا شخص ہے جو احکامات خدا کے اوپر پابندی کرتا ہے اور کون سا ایسا شخص ہے جو احکامات خدا کی مخالفت کرتا ہے. تو اگر ہر چیز کا فائدہ یا نقصان بتا دیا جائے کہ موسیقی سننے کا یہ نقصان ہے، روزہ رکھنے کا یہ فائدہ ہے، حج کرنے کا یہ فائدہ ہے، سود کھانے کا یہ نقصان ہے، تو اس صورت کے اندر انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے فائدے والی چیز کرتا ہے اور نقصان والی چیز سے بچتا ہے. اب اگر خدا آپ کو فائدہ اور نقصان بتا دے کہ یہ موسیقی کے اندر نقصان ہے، آپ نے سنا یہ نقصان ہے اور اس لیے آپ موسیقی سے بچ گئے، تو اب بچنا آپ کا خدا کی وجہ سے نہیں ہو، جذبہ قربتاً اللہ کا نہیں رہا، بلکہ چونکہ اس کے اندر آپ کو نقصان محسوس ہوا اور آپ نے یہ سمجھا کہ ہمارے جسم پر ہماری صحت پر یہ نقصان ہوگا اس لیے آپ نے اس سے پرہیز اختیار کیا، تو یہ بچنا اب اپنے فائدے کے لیے ہوا، خدا کے لیے نہیں ہوا. نماز کا یا روزے کا آپ کو فائدہ پتا چلا کہ اس سے انسان کی صحت جو ہے وہ صحیح رہتی اور آپ نے اس وجہ سے روزہ رکھ لیا تو روزہ باطل ہے، اس لیے کہ روزہ آپ نے اللہ کے حکم پر نہیں رکھا بلکہ اپنی صحت کے فائدے کے خاطر آپ نے روزہ رکھا تھا. اور اگر انسان کو فوائد اور نقصان بتا دیے جائیں تو 2 یا 4% کو چھوڑ کر اکثریت جو ہے انہی فائدے اور نقصانات کے تحت جو ہے اس چیز کو چھوڑے گی. کہ شراب اگر آج کل لوگ چھوڑتے بھی تو یہ سمجھ کر کے اس میں یہ نقصان ہے یہ نقصان ہے یہ نقصان ہے، نقصانات کو سمجھنے کے بعد چھوڑتے. اب شراب کا چھوڑنا خدا کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ اپنے فائدے کی وجہ سے ہوا، تو جو ثواب آپ کو مل رہا تھا شراب چھوڑنے کا وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، جو ثواب آپ کو مل رہا تھا موسیقی کو چھوڑنے کا وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. اسی لیے کوشش جان بوجھ کر یہ کی گئی تھی کہ موسیقی کے جو جدید نقصانات ہیں وہ آج کی نصیب کے اندر نہ آئیں، تاکہ وہ حضرات جو صرف قربتن اللہ موسیقی کو سننا چاہتے ہیں وہ آئندہ ہفتے تشریف نہ لائیں اور اس کے بعد موسیقی کو چھوڑیں تو ان کو زیادہ ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ یہ نقصانات کو سننے کے بعد موسیقی کو چھوڑیں گے تو اس صورت میں آپ کو ثواب کوئی نہیں ملے گا، صرف اپنے جسمانی نقصان سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. تو خلاصہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر جو خدا نے واجب قرار دی ہم اس لیے کرتے ہیں، فائدہ ہوگا لیکن ہم کو فائدے سے کوئی مطلب نہیں، ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم کریں گے. ہر چیز کو ہم چھوڑتے ہیں جو حرام قرار دی گئی اس میں نقصان ہے، لیکن ہمارے لیے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس میں اللہ کی مخالفت موجود ہے. تو یہی مسئلہ موسیقی کا ہے کہ موسیقی کے یہ فوائد و نقصانات آ رہے ہیں آگے چل کر، لیکن ہمارے لیے بنیاد یہ ہونا چاہیے کہ کیونکہ ہمارے خدا نے حرام قرار دیا ہے موسیقی کو اس لیے ہم چھوڑ رہے ہیں، ہمارے رسول اور امام نے حرام قرار دیا ہے اس لیے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں، چاہے اس کے اندر بے شمار فوائد ہی کیوں نہ، چاہے یہ روح کی غذا ہی کیوں نہ. اب روح کی غذا کا مسئلہ آ گیا، اس کو بھی حل کرتا چلوں کہ اسلام موسیقی کی لذت کا منکر نہیں اور نہ ہی کوئی عقل مند شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ موسیقی کے اندر مزہ اور لذت نہیں، اور اسلام بھی انسان کے لیے موسیقی کو وہ موسیقی جو روح کی غذا ہے بالکل جائز ہے بلکہ مستحب ہو جاتی ہے اس موسیقی کو سننا اور اس سے استفادہ کرنا. موسیقی یقیناً روح کی غذا ہے یہ بات صحیح ہے، موسیقی یقیناً انسان کو لذت پہنچاتی ہے یہ بات صحیح ہے، موسیقی یقیناً انسان کی ذہنی تفکر اور پریشانیوں کو دور کرتی ہے یہ بات صحیح ہے، اور جب یہ بات صحیح ہے تو یقیناً خدا اور رسول اور امام ایسی چیز سے انسان کو نہیں روک سکتے ہیں، اور اس لیے انہوں نے ایسی موسیقی جو روح کی غذا ہو، ایسی موسیقی سے جو انسان کو صحیح فائدہ پہنچائے، ایسی موسیقی سے جس کا کوئی نقصان نہ ہو، نہ امام نے روکا ہے نہ رسول نے روکا ہے نہ خدا نے روکا ہے، بلکہ بعض روایات کے مطابق تو ان کا سننا مستحب ہے، اور اگر کوئی سننے سے انکار کرتا تھا تو امام نے سرزنش کی تھی، تنبیہ کی تھی، ڈانٹا تھا اسحاق ابن عمار کو کہ جب انہوں نے اسی موسیقی کو جو روح کی غذا ہے سننے سے انکار کر دیا تو امام نے ان کو ڈانٹا اور بلا کر منع کیا کہ اگر تم ہماری اطاعت کے دائرے میں رہنا چاہتے ہو تو اس قسم کے کام کو ترک کرو. اتنی بات بالکل صحیح، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سی موسیقی ہے جو روح کی غذا ہے، وہ کون سی موسیقی ہے جس کی لذت ہے اور نقصان نہیں، اور وہ کون سی موسیقی ہے کہ جو انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نکال دے. تو موسیقی کی 2 قسمیں، ایک نیچرل میوزک یا طبعی اور فطری موسیقی، اور ایک غیر فطری موسیقی. ہر چیز 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک فطری اور ایک غیر فطری. فطری موسیقی جو ہے وہ اسلام کے اندر جائز ہے کیونکہ وہ خدا نے ہمارے جسم کو دیکھتے ہوئے تیار کی. جس طرح سے ایک میکینک جو مشین کی حقیقت کو سمجھتا ہے وہ جو کچھ مشورہ دے گا اس کی درستگی کے بارے میں یا جو چیز تجویز کرے گا اس کا استعمال فائدہ مند ہوگا، اور ہم اگر نیم اللہ بن کر اس کے اندر مداخلت کریں تو یقیناً بجائے فائدے کے ہم نقصان کا سبب بن بیٹھیں. تو خدا نے بھی جب خدا انسان کو بنانے والا ہے، انسان کی مشینری جو ہے وہ خدا نے تیار کی ہے، خدا اس کا خالق ہے، خدا اس کا مرید ہے، خدا کو معلوم ہے کہ میں نے انسان کو کس طرح بنایا ہے. اس لیے خدا نے انسان کی روح کو، روح کی پیاس کو بجھانے کے لیے ایک موسیقی بھی تیار کی، اور وہ بالکل جائز. وہ موسیقی ہے آثار قدرت کی موسیقی، پانی کے بہنے کی ایک موسیقی جو ہلکی ہلکی موسیقی ہوتی ہے، آپ چار کے گرنے کی ایک موسیقی، پرندے کے چہچہانے کی موسیقی، ہوا کی گزرنے کی موسیقی، پتوں کے کھڑکنے کی موسیقی، خوشبو کے پھیلنے کی موسیقی، یہ تمام وہ موسیقی ہے. یقیناً یہی موسیقی روح کی اتزا ہے، یہی موسیقی انسان کو تفکرات اور پریشانیوں سے نکال سکتی ہے، یہی وہ موسیقی ہے کہ جس کے بارے میں مستحب قرار دیا گیا ہے ان تمام چیزوں کو استعمال کرنا، بلکہ متواتر نکل کر اپنے گھر سے نکل کر پکنک کرنا، سیر و تفریح کرنا، آیات الہیہ کو دیکھنا. اسلام کے یہاں نہ صرف یہ کہ مباح ہے بلکہ مستحب ہے، اور اتنا مستحب ہے کہ نماز بھی آپ کے فجر ہو جائے گی اگر آپ اتنا فاصلہ طے کریں. تو یہ کیونکہ فطری موسیقی ہے اس لیے اسلام میں بالکل جائز و حلال و مباح و مستحب. اس کے مقابلے میں ایک موسیقی ہم اور آپ تیار کرتے ہیں، ہماری اور آپ کی تیار کی ہوئی موسیقی، کیونکہ ہم اپنے جسم کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، اور پھر یہ کہ ہم اپنی موسیقی کو تیار کرتے ہیں تو آفٹر افیکٹ سے آگاہ نہیں ہے، اس لیے وہ موسیقی حرام ہے، اور اتنی سخت حرام ہے کہ جس کا تذکرہ گزر چکا ہے. تو یہ خیال بہرحال بالکل غلط ہے کہ اسلام ایک انتہائی ڈرائی لائف اور انتہائی خشک زندگی کی تبلیغ کرتا ہے. اسلام ہر قسم کی وہ چیز آپ کو مہیا کرتا ہے جس سے آپ کو لذت و تفریح اور آرام محسوس ہوتا ہے. اب یہ موسیقی ٹیبل بجانا یہ بھی فطری موسیقی ہے. اب انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو رہ گئی ہے، تو وہ حضرات جو مقام سننا چاہتے ہیں اور بغیر قربت الہی کے موسیقی کو چھوڑنا چاہتے ہیں جب تک کہ سائنسدان سے نہ سن لیں، اس وقت تک وہ کسی چیز کو ترک نہیں کرنا چاہتے، ان کے لیے آئندہ ہو. طرف جو ہے نا وہی فرق ہو گیا، طرف کے اندر فرق ہو گیا. اب یہی کہ ایک موسیقی ہوتی ہے جو پیالے سے بجائی جاتی ہے، وہی موسیقی جو آپ پیار کی موسیقی ہے وہی پیالے سے بجائی جاتی ہے، لیکن وہ فطری موسیقی ہے، یہ غیر فطری موسیقی ہے. تو ڈھول جو ہے اس کا نقصان الگ ہے، ڈھول کے اندر چمڑا لگایا جاتا ہے اور چمڑا لگانے کی وجہ سے بالکل چیزیں الگ ہو جاتی ہے. طرف تو سب کی ایک جیسی ہے، آپ قرآن کو لہن سے پڑھیں، ترنم سے پڑھیں یا گانے سے پڑھیں، طرف دونوں الگ سے نکل رہی، دونوں آوازیں ہیں. تو خالی طرف نہیں بلکہ یہ کہ جو چیز حرام قرار دی گئی ہے وہ حرام ہے، جو چیز حلال قرار دی گئی ہے وہ حلال ہے. اور یہ کہ اس کو دیکھ کر کوئی آدمی نہیں کہے کہ آپ موسیقی کر بجا رہے ہیں، یہی ہے. نہیں وہ ڈھول میں آنا لوگ مذاق میں کہتے ہیں، حقیقت کوئی نہیں کہہ رہا طریقے سے بجایا جائے، نہیں وہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ ڈھول بجا رہا ہے، کون کہے گا، کون سا پاگل ہے، کوئی نہیں کہے گا. نہیں وہ بطور مذاق کہتے ہیں، بتاؤ جس طرح آپ ترنگوں سے پڑھے لوگ کہتے ہیں آپ تو گانا گا رہے ہیں، یہ صرف بطور مذاق ہوتا ہے یا یہ کہ عام طور پر لوگوں کی حقیقت. لیکن آپ کسی پوچھے واقعہ میں ڈھول بجا رہا ہوں، آپ کو یقین ہے مجھے سوال کیا جواب دے گا؟ اگر سیریسلی آپ پوچھیں کہ کیا یہ ڈھول آپ کو ڈھول کہیں گے بجانا، کبھی نہیں ڈھولیے ڈھول، کوئی نہیں کہیں. اگر وہ ترنم میں وہ لے وہ آ جائیں تو حرام ہو گیا، موسیقی ہوگی. اگر آپ وہ ساتھ سے نکالے ہوئے اس کے ریزم وغیرہ سے تو حرام ہو گیا، وہ حرام ہو گیا، موسیقی ہوگی. اس کو سن کر ہر آدمی کرنے کا نہیں کہتے بول بول، اسے شاعری ہے، شاعری جو ہے مکرو ہے. اسی لے کے سننے والا کہہ دے کہ آپ گانا گا رہے ہیں، کوئی نہیں کہے گا کہ گانا ہے، ہم تو ہم تو نہیں کہیں گے وہ حرام
نہیں ہو گیا. بتاؤ سیوا بڑا حرام نہیں،
بالکل اس طریقے سے آپ کریں تو آرام، اگر خالی آپ بول ترنم کے ساتھ پڑھیں تو حرام نہیں ہے.
بالکل آواز بالکل کوشش تو وہی کر دیں گے.